حسین ابن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبینا و سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين، أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، صلوات پڑھیے، اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافے کے لیے، جہاں کہیں مومنین آباد ہیں ان کی عزت مال جان آبرو کی حفاظت کے لیے، ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات نائب صلی اللہ عزیزان محترم، خدا کے فضل و کرم سے آج سلسلہ گفتگو کی تیسری نشست ہے، اور مسلسل عنوان جو زیر بحث ہے وہ قرآن اور اہل بیت ہے۔ گفتگو کا نقطۂ مرکزی حدیث ثقلین ہے، جس کے اوپر کل آپ کے سامنے گزارشات پیش کیں، آج کچھ منزلیں اور انشاءاللہ اس موضوع کے ضمن میں ہم آگے طے کریں گے۔ صلوات بھیجئے محمد والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنی زندگی میں جو ایک نسخہ کیمیا امت اسلامیہ کو دے کے گئے، وہ اس نسخہ کیمیا کا نام ثقلین ہے۔ کہا میں ایک قرآن تمہیں دیے جا رہا ہوں اور دوسرے اپنے اہل بیت۔ یہ نسخہ کیمیا ہر اس شخص کے لیے اکثیر ہے کہ جو رسول اللہ سے یہ چاہتا تھا کہ وہ اس دنیا سے جاتے ہوئے اسی طرح اس کی نجات کا کوئی بندوبست کر جائیں جیسے اپنی زندگی میں وہ خود موجود تھے نجات کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے، جب رسول سامنے ہو اور کوئی شخص اس نبی کی نبوت پر ایمان لے آئے، عقیدہ رکھتا ہو، تو اس عقیدے کا لازمہ یہ ہے کہ وہ کہے میں اس نبی کے ہر ہر قول پر عمل کرنا لازم اور اس پہ عمل کرنے کو اپنی نجات کا ضامن سمجھتا ہوں۔ جب رسول اللہ اس دنیا سے جا رہے ہیں تو لازم ہے کہ امت کے لیے ایسا بندوبست کر کے جائیں کہ امت ان کے بعد اگر یہ چاہے کہ میری نجات کی ضمانت ہو جائے تو اس نجات کا نسخہ بتا کر جائیں۔ وہ نسخہ جو رسول نے نجات امت کے لیے بتایا اسے ثقلین کہتے ہیں. اہل بیت فقط اس لیے نہیں چھوڑے رسول اللہ نے, توجہ, اہل بیت رسول نے فقط اس لیے نہیں چھوڑے کہ وہ یہ بتائیں کہ رسول اللہ کیا کرتے رہے, رسول اللہ نے اہل بیت اس لیے بھی چھوڑے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ کہ رسول کیا کرتے رہے یہ بھی بتائیں کہ اگر آج رسول ہوتے تو وہ کیا کرتے. اگر فقط بات یہاں تک ہوتی کہ یہ بتا دیا جائے کہ رسول کیا کرتے رہے تو یہ بہت سے لوگ بتا سکتے تھے جو رسول کے ساتھ ہیں. اسی لیے اب ذرا ہم واپس چلتے ہیں اس بحث کی طرف جو علوم حدیث کی ہے. کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ متواتر ترین احادیث میں سے جو حدیثیں موجود ہیں ان میں سے ایک حدیث ثقلین اور دوسری حدیث غدیر ہے. عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں بعض افراد نے, میں نام لے لیتا ہوں, ایک کتاب ہے موطأ امام مالک. کیا نام ہے؟ موطأ امام مالک. عام طور پہ لوگ اسے موطأ بھی کہتے ہیں, یہ غلط العام ہے. اس کے اندر یہی حدیث نقل کی گئی ہے, لیکن جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ احادیث کے اندر لوگوں نے بہت زیادہ ہیر پھیر سے کام لیا, گھڑی ہوئی بہت سی ہیں. اس حدیث کے اندر آ کر ایک رد و بدل کی گئی, وہ کیا تھی؟ کتاب اللہ کے بعد و اطرتی اہل بیتی کو حذف کر کے کتاب اللہ و سنتی کہا. توجہ ہے حضرات کی, کتاب اللہ کے بعد سنتی کا, یعنی کیا؟ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک اپنی سنت. اگر اس اعتبار سے دیکھیں جو کل میں نے عرض کیا تھا کہ حدیث ایک متواتر ہوتی ہے اور دوسری خبر واحد. خبر واحد کی آگے اقسام ہے, صحیح ہو سکتی ہے, ضعیف ہو سکتی ہے, حسن ہو سکتی ہے, موثق ہو سکتی ہے. اگر اس حدیث کو دیکھا جائے, ابھی ہم اس کے لفظوں پہ بحث نہیں کرتے, پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس حدیث کی اپنی حجیت کس درجے کی ہے. ایک طرف کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ہے جو متواتر ہے, اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے درمیان. دوسری طرف یہ حدیث ہے جس کو نقل کرنے والا فقط ایک راوی ہے, اور یہ روایت جس کتاب میں نقل ہوئی ہے اس نقل کے باوجود بھی اس وقت سعودی عرب کے جو بہت بڑے محدث مانے جاتے ہیں, جن کا کچھ ہی عرصہ پہلے انتقال ہوا, ناصر الدین البانی. کیا نام ہے؟ ناصر الدین البانی. انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی, سلسلہ احادیث صحیحہ, سلسلہ احادیث ضعیفہ. جہاں وہ ضعیف احادیث کی بات کرتے ہیں, توجہ چاہتا ہوں, وہ عالم جس کو اس وقت سعودی عرب کے اندر, توجہ, امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے ان کو؟ کہتے ہیں یہ اس زمانے کے بخاری ہیں, اس زمانے کے بخاری, یعنی جس نے صحیح بخاری لکھی, اس زمانے کے بخاری کون ہے؟ ناصر الدین البانی. انہوں نے اپنی کتاب میں واشگاف الفاظ میں لکھا, جس حدیث کے اندر کتاب اللہ و سنتی کی لفظ آئی ہیں یہ حدیث ضعیف ہے, قابل اعتبار نہیں ہے. یہ حدیث ضعیف ہے, قابل اعتبار نہیں ہے. کیوں کہا؟ اس لیے کیونکہ یہ اس حدیث, اول تو اس کے راویوں میں ضعف پایا جاتا ہے, دوسرا یہ اس متواتر حدیث کے مقابل ہے جس میں کتاب اللہ و اطرت اہل بیت کہا گیا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. یہ انہوں نے صاف الفاظ میں لکھا, یہ حدیث ضعیف ہے. توجہ, یہ تو ہو گئی اس کی سند پہ بحث. اب آتے ہیں متن کی طرف. متن کیا کہہ رہا ہے؟ انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و سنتی. موطأ کی حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ سنتی. اگر آپ کہیں کہ رسول کہہ رہے ہیں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک کتاب اللہ اور ایک اپنی سنت, تو مسئلہ تو پھر پھنس گیا. جیسے کتاب خاموش ہے ویسے ہی سنت خاموش ہے. مسئلہ تو پھر پھنس گیا. جیسے کتاب خاموش ویسے ہی سنت خاموش، جیسے کتاب کو کوئی بیان کرنے والا چاہیے ویسے ہی سنت کو کوئی بیان کرنے والا چاہیے. جب تک بیان کرنے والا نہیں ہوگا سنت خود بخود بیان نہیں ہو سکتی. اگر آپ یہ کہیں کتاب اللہ و سنتی تو پھر ضرورت ہے ایک استاد کی کہ جو قرآن بھی بیان کرے ساتھ میں سنت بھی بیان کرے. اس لیے رسول اللہ جب یہ کہہ کے جائیں گے کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی تو اس کے اندر سنتی خود بخود شامل ہے. کیونکہ رسول اللہ جب کہہ کے جائیں گے عطرت اہل بیتی تو معلوم یہ ہوگا کہ جناب یہاں جو بیان ہو، توجہ میری جانب رکھیں گے، یہاں جو بیان ہو رہا ہے سنت خود اس چیز کی مرہون منت ہے کہ اسے کوئی آ کر بیان کرے. اب سنت کون بیان کرے، بحث پھر یہاں آ گئی. کون ہے ایسا کہ جو سنت کو بیان کرے؟ صلوات پڑھ لے محمد والا، لائے مجھے دے دیجئے، پھر بھی صلوات پڑھیے محمد والا. اچھا صحیح ہے، اگر کوئی سوال ہوا کرے مجلس سے پہلے آپ ان کو دے دیجیے، یہ مجھے دے دیں گے، درست ہے؟ صلوات پڑھیے ایک مرتبہ محمد والے محمد. میں اس کا جواب دیتا ہوں، پہلے اپنی گفتگو مکمل کر لوں. جب رسول اللہ نے یہ کہہ دیا کہ میں عطرت اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، سنتی خود بخود کور ہو گئی. کیونکہ جنہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ہیں کہ جو سنت رسول گزر گئی اسے بھی بیان کرنے والے ہیں، اور اب جو اس زمانے میں ہونا چاہیے اسے بھی بیان کرنے والے ہیں. اہل بیت کو اگر سنت کو چھوڑ کے جائیں، توجہ چاہتا ہوں، اگر رسول فقط سنت چھوڑ کے جائیں تو یہ تو بتایا جا سکتا ہے کہ رسول نے یہ کیا، لیکن یہ نہیں بتا سکتے کہ آج اگر رسول ہوتے تو کیا کرتے. اہل بیتی یہ بھی بتائیں گے کیا کیا، یہ بھی بتائیں گے کیا کرتے. اہل بیت یہ بھی بتائیں گے. اب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک جملہ آپ کے سامنے نقل کروں، آیت اللہ العظمیٰ رہبر معظم سید علی خامنائی کا جملہ ہے، اور یقین کریں میری جان قربان اس جملے پر، ایسا بہترین جملہ، میری جان اس جملے پہ قربان. کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے لے کر، توجہ ہے نا، رسول اللہ سے لے کر امام حسن عسکری کی زندگی کے آخری دن تک، صلوات بھیجے محمد والے محمد، تمام سیرت معصومین کا بغور مطالعہ کیا. میں نے ان کی سیاسی زندگی کے حالات و واقعات دیکھے، میں نے ان کی اخلاقی زندگی کے حالات و واقعات دیکھے، میں نے ان کی علمی زندگی کے حالات و واقعات دیکھے، میں نے ان کی سماجی زندگی کے حالات و واقعات دیکھے، میں نے ان کی گھریلو زندگی کے حالات و واقعات دیکھے. یہ سارا جو کچھ ان کی سیرت اور سنت میں تھا میں نے اس کا بغور مطالعہ کیا. پھر اس سارے مطالعے کے بعد میں نے ہر امام کو اس کے دور کی مصلحتوں کے مطابق رکھ کر دیکھا امام علی اپنے دور میں کیا کرتے ہیں، 25 سال بیٹھتے ہیں، 5 سال آ کر جنگ کرتے ہیں، امام حسن کیا کرتے ہیں، امام حسین کیا کرتے ہیں، امام صادق کیا کرتے ہیں، امام باقر کیا کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا. اس پورے دورانیے کو رسول اللہ سے لے کر امام حسن عسکری تک اگر سالوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے تو یہ بنتے ہیں 250 سال. کتنے؟
250 سال،
250 سال. کہتے ہیں اس 250 سال کے اندر ایک دفعہ میں نے جدا جدا مطالعہ کیا، اس کے بعد میں نے ان سب کو ایک ساتھ رکھا، زمانے کے اعتبار سے مصلحتوں کے دیکھتے ہوئے مطالعہ کیا، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ 250 سال میں الگ الگ 13 انسان نہیں جیے، یہ کوئی ایک ہی انسان ہے جس کی 250 سالہ زندگی تھی۔
محمد اہل بیت محمد فلان سے فلان تر
سلامات، یہ کوئی الگ الگ انسان نہیں تھے، یہ ایک ہی انسان ہے جس کی 250 سالہ زندگی تھی، یعنی ایک دوسرے کے قول و فعل سے اتنے منسجم ہیں کہ جس دور میں جس چیز کی ضرورت پڑی اس دور میں اس نے وہی کیا۔ لہذا جو ہم سے آ کر سوال کرتے ہیں کہ حسن نے صلح کیوں کر لی اور حسین نے جنگ کیوں کی، ہمارا ایک ہی جواب ہے، بھائی حسن نے صلح نہیں کی ہے، حسین نے جنگ نہیں کی ہے، حسن کی صلح اصل میں رسول کی صلح ہے اور حسین کی جنگ اصل میں رسول کی جنگ ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ لہذا وہ افراد جو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ امام حسن سلجو تھے اور امام حسین جنگجو تھے، وہ اصل سمجھ ہی نہیں سکے کہ ان 14 کا مزاج کیا ہے، وہ سمجھ ہی نہیں سکے۔ اگر حسن کی جگہ حسین ہوتے تو جنگ نہ ہوتی، صلح ہوتی، اور اگر حسن کی جگہ حسین ہوتے تو یہ ہوتا، اور حسین کی جگہ اگر حسن ہوتے تو جنگ ہوتی، صلح نہ ہوتی۔ یہ اپنے زمانے کی مصلحتوں کے حساب سے چلے ہیں، جس وقت جو کام ہوا اس دور کے امام نے بالکل جا بجا اور بالکل بجا کیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ وہ ہیں جو ہمیں یہ بتائیں اگر آج رسول ہوتے تو کیا کرتے، آج اگر رسول ہوتے تو کیا کرتے۔ بات فقط اس کی نہیں ہے کہ یہ بتائیے رسول نے کیا کیا، یہ تو کوئی صحابی بھی بتا دیتا، یہ تو کوئی رسول کا ساتھی بھی بتا دیتا۔ بات یہ ہے کہ رسول نے کیا کیا اور اب اگر ہوتے تو کیا کرتے۔ اماموں سے جا کر جب سوال ہوتا ہے، سامنے امام ہوتا ہے، سوال امام سے ہوتا ہے، کلام امام سے ہوتا ہے، جواب امام کی زبان سے نکلتا ہے، لیکن پس پردہ رسول بول رہے ہوتے ہیں، پس پردہ رسول بول رہے ہوتے ہیں۔ لہذا معصومین سے منسوب یہ کلام اپنی جگہ بڑا پختہ، بڑا مضبوط ہے کہ اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد، ہم آخری بھی محمد، ہمارا درمیانہ بھی محمد، ہم سب کے سب محمد، کیونکہ وہ جو معیار ہے وہ ایک ہے، وہ جو نور ہے وہ ایک ہے، وہ جو حقیقت ہے وہ ایک ہے، وہ جو علم ہے وہ ایک ہے، وہ جو قلبی لگاؤ اور تعلق ہے ذات واجب سے وہ ایک ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ تو قرآن اور اہل بیت سنتی سے کام نہیں چلے گا، اہل بیت لازم ہے۔ میں نے پہلے دن عرض کیا تھا قرآن نصاب ہے، اہل بیت استاد ہیں، نصاب کے ساتھ استاد لازم ہے۔ اگر صرف نصاب ہو استاد نہ ہو تو بات نہیں بنے گی۔ اس کی وجہ یہ، آپ کو کیا پتا جس ایک بچہ جو کتاب خرید کے لایا بازار سے، اگر استاد نہ ہو کتنی پڑھ لے گا۔ یہ جتنی خرابیاں آج کل پیدا ہو رہی ہیں اس میں زیادہ وجہ یہ ہے کہ جو استاد نہیں رکھتے وہ خود سے استاد بن جاتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. استاد جو نہیں رکھتے وہ خود سے استاد بن جاتے ہیں, اور جو استاد نہ رکھتے وہ استاد بن جائے, سمجھ لیجئے گا وہ بہت بڑا استاد ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اب میں ذرا گفتگو کو یہاں روکوں, ایک سوال آیا ہے اس کا جواب دے دوں, کل کی تقریر سے متعلق ہے, پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں اگر موقع رہا تو. کل میں نے عرض کیا تھا قرآن کی تحریف کے حوالے سے, اور آج بھی میں چاہ رہا تھا اس پہ کچھ گفتگو کروں. اچھا ہوا سوال بھی آ گیا کہ جناب علی قرآن کے سپارے نہیں تھے تو یہ 30 سپاروں کے نام کہاں سے آ گئے. میں عرض کروں اب ذرا اس کے لیے مجھے ایک بڑی مکتبی بحث کرنی پڑے گی. اب اگر آپ اپنے دل کو مضبوط کر کے بیٹھیں اور ذرا دل جمی کے ساتھ یہاں پر گفتگو کو سماعت فرمائیں تو میں آپ کو کتابی گفتگو کی طرف لے جاتا ہوں. صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. رسول اللہ کے زمانے میں اگر سپارے نہیں تھے تو یہ کہاں سے آ گئے؟ ضمناً میں نے کل بھی عرض کیا تھا لیکن آج ذرا تفصیل سے اس پہ بات کر لیتے. ہمارے یہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے فقہ میں, اور اس کے علاوہ دوسرے امور میں بھی فقہ سے نکل کے اس نے صلاحیت حاصل کر لی ہے, اور وہ یہ ہے ہم ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں امور توفیقی. کیا امور توفیقی؟ یہ کیا ہوتے ہیں؟ رسول اللہ اپنے زمانے میں موجود تھے, جیسا کہ میں نے کل عرض کیا ہمارے یہاں حدیث فقط رسول کا کلام نہیں بلکہ 14 کے 14 کا کلام حدیث ہے. توجہ فرمائی حضرات نے. رسول اللہ یا معصومین یعنی 14 تن اپنے زمانے میں جو چیز بیان فرما گئے اور اس کو جیسے بیان کر گئے اور جیسے رکھ گئے, توجہ, وہ ویسی ہی رہے گی, ویسے ہی دنیا تک منتقل ہوگی, اس میں رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے. جس چیز میں رد و بدل کی گنجائش نہ ہو اس لیے کہ وہ معصومین نے ایسے ہی رکھے ہیں انہیں کہتے ہیں امور توفیقی. توجہ فرمائی. مثلا رسول اللہ نماز فجر کو 2 رکعت رکھ کے گئے ہیں. اب یہ تا قیامت نماز فجر 2 رکعت ہی رہے گی, کوئی آ کے کہے بھائی میرا زیادہ دل چاہ رہا ہے پڑھنے کو, میں ذرا عبادت زیادہ کرنا چاہ رہا ہوں آج, میں 2 کی جگہ, اور یہ تو ہو چکا ہے تاریخ میں, شراب کے نشے میں دھت ہو کر 2 کی جگہ 4 پڑھا دی, اور جب پڑھا کے فارغ ہوئے لوگوں نے کہا یہ کیا کیا. اچھا اتنے عقل مند تھے کہ وہ پڑھا رہے تھے, یہ پڑھتے گئے, بھائی نہیں پڑھنی تھی 2 کے بعد پیچھے ہٹ جاتے, وہ پڑھاتے رہے یہ پڑھتے رہے, اور جب پڑھ چکے تو کہا بھائی یہ کیا کیا, تو وہ اتنے زوم میں تھے کہ سلاست میں کہتے چلے گئے اگر کہو تو 2 اور پڑھا دیتا ہوں, اجازت 2 اور پڑھا دوں. مسئلہ کیا ہوا, یہ کیوں عرض کیا میں نے, نماز فجر 2 رکعت ہے, یہ امر توفیقی ہے, جو رسول رکھ گئے وہ ویسی ہی رہے گی. کسی عالم کو, کسی مجتہد کو, کسی مرجع کو, کسی مفتی کو حق نہیں ہے کہ وہ آئے اور 2 کی 1 یا 2 کی 3 کرے, کسی کے پاس حق نہیں ہے. جو رسول کر گئے 2 رکعت وہ 2 ہی رہے گی. توجہ فرمائیے. آپ نے مثال پر اگر ظہر و عصر 4 رکعت ہے تو وہ 4 ہی رہے گی, وہ 3 یا 5 نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ یہ امور توفیقیہ میں سے ہے. یہ مثال آپ کی سمجھ میں آ گئی. اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف. قرآن مجید جسے آپ 30 سپاروں میں جدا پاتے ہیں. سوال: قرآن کے سپارے توفیقی ہیں یا غیر توفیقی، یعنی معصوم نے رکھے ہیں یا غیر معصوم نے؟ نہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، نہ یہ رسول کی طرف سے ہیں، نہ کسی امام کی طرف سے ہیں. یہ مسلمانوں نے اپنے حساب سے 30 جز بنائے. شاید بعض کی اس کے اندر جو اٹینشن تھی وہ یہ رہی کہ جناب مہینے میں قرآن ختم کر لیں، 30 حصے بنا لیں. بعض نے شاید یہ سمجھا کہ الگ الگ سے، اس وقت چھپے ہوئے تھوڑی آتے تھے بھائی، یہ معراج کمپنی کے قرآن نہیں تھے اس وقت کہ چھپے ہوئے مل جائیں آپ کو. آپ گئے بازار، آپ نے کہا جناب یہ لیں 3000-2000 ہدیہ، ایک نسخہ دے دیں قرآن کا. گھر آیا، آرام سے کھولا، چلیے جی پڑھتے چلے جائیے. مولانا فرمان صاحب کا یا شیخ نشوی صاحب کا، اس وقت قرآن اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو زحمت کرنی ہے، ہاتھ سے لکھنا ہے. توجہ ہے؟ جب ہاتھ سے لکھنے بیٹھیں گے تو کیا ہوگا، کتنا وقت درکار ہے ایک قرآن کو لکھنے کے لیے؟ کافی عرصہ چاہیے. بہت سریع بھی لکھنے والا ہو تو مہینے تو کم از کم درکار ہیں، ہفتے تو ہیں مہینے نہ بھی ہوں. اب مسلمان زیادہ، نسخوں کی تعداد کم، آپ کا سب کو پڑھنے کے لیے ملنے چاہیے. تو دمشق کی مسجد میں یہ انتظام کیا گیا کہ کسی حوالے سے لوگ سیاسی گفتگو میں مصروف نہ ہوں، تو قرآن کو مختلف جز میں تقسیم کیا، ہر ایک کو پکڑا دیا، مسجد میں آؤ قرآن پڑھو، گفتگو نہیں کرنا. سیاسی مسئلہ بھی تھا بیچ میں، چھاپے خانے کا بھی مسئلہ تھا، اتنے زیادہ چھپ نہیں سکتے، جدا جدا کر لو. ایک بندہ ایک سے پڑھ رہا حصہ تو دوسرا دوسرا پڑھ لے گا. اگر ایک ہی جلد میں ہوگا تو ایک وقت میں ایک ہی پڑھ سکتا ہے. مختلف وجوہات کی بنا پر مسلمانوں نے قرآن کے جز کیے. اب مشہور کیونکہ 30 سپارے ہو گئے ہیں، لہذا 30 جز، ورنہ اس سے کم کا بھی ایک ہے قرآن میں نشان ہوگا. منزلیں، کتنی منزلیں ہیں قرآن کی؟ 7 منزلیں. یہ رسول نے دی ہیں؟ کوئی رسول نے نہیں دی. یہ رسول نے نہیں دی، یہ کہاں سے آئیں؟ مسلمانوں نے اپنی سہولت کے لیے مرتب کی. اب وہ سلسلہ نسخہ در نسخہ چلا آ رہا اور آج بھی ہے. اب ہر سپارے کا نام بھی ہے، ہر سورے کا نام ہے، ہر سپارے کا بھی، الف لام میم سیقول، آگے چلتا جائیں تلک رسول. اور یہ کہاں سے آئے؟ جب سپارے رسول نے نہیں بنائے تو نام کہاں سے رسول بناتے؟ جس سپارے سے آغاز ہو رہا ہے الفاظ کا، جو شروع کے الفاظ ہیں انہیں لیا، کہ اب کیونکہ جز بنا لیے لہذا اسی لفظ کو اٹھایا، پہلے لفظ کو اور سپارے کا نام بنا دیا. توجہ. میں عرض کر رہا ہوں، سنیے گا، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اب جز بنا دیے گئے، توجہ، جز بن گئے، لیکن سوروں کو دو حصوں میں تقسیم نہیں کیا گیا. توجہ توجہ، ابھی سنیے گا، سورے دو حصوں میں تقسیم نہیں ہوئے. وہ کیسے؟ جا کر کسی بھی مفتی سے یا مرجع سے سوال کیجئے، کیا الحمد کے بعد کوئی سورہ پڑھنا لازم ہے یا نہیں ہے؟ اہل سنت کے ہاں شاید لازم نہ پائے پورا سورہ پڑھنا، لیکن اہل تشیع کے ہاں الحمد کے بعد واجب نماز میں پورا سورہ پڑھنا واجب ہے، واجب نماز میں، سوائے 4 سوروں کے. وہ کون سی ہیں؟ جن کے اندر واجب سجدے موجود ہیں. توجہ فرمائی آپ نے. سوال: قرآن کی جو سورے ہیں، پہلی سورہ بولے ہیں الحمد، اس کے بعد بقرہ، تیسری آل عمران، اور سلسلہ کہاں تک؟ ناس تک. سوروں کی یہ ترتیب رسول اللہ نے دیا ہے؟ یہ بھی رسول اللہ نے نہیں دی، یہ بھی رسول اللہ نے دی، ترتیب رسول نے نہیں دی، سوروں کے نام رسول نے دیے، سوروں کے نام رسول. آپ کہیں گے یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ پوری پوری روایتیں موجود ہیں، یہ سورہ پڑھو اس کا یہ فائدہ، یہ سورہ پڑھو اس کا یہ فائدہ، الحمد پڑھو گے اس کا یہ فائدہ ہے، بقرہ پڑھو گے اس کا یہ فائدہ ہے، واقعہ پڑھو گے اس کا یہ فائدہ ہے، مزمل پڑھو گے اس کا یہ فائدہ ہے. اسماء سوروں کے دو چیزوں کو خلط نہیں کیجیے گا آپ، یہ بحث علمی چھڑ گئی ہے، اب اسے چھڑنے دیجیے. سوروں کے اسماء رسول اللہ اور معصومین نے دیے، لیکن ان کی اس وقت قرآن میں جو کمپائل کیے گئے ہیں ترتیب، یہ رسول اللہ نے یا معصومین نے نہیں دی ہے. یہ پہلا کون سا سورہ اترا؟ اقرا. کون سے سپارے میں؟ تو بھائی پہلا اترا تھا تو یہاں کیوں نہیں آیا پہلے میں؟ یہ ترتیب کے حساب سے تو نہیں ہے. توجہ ہے؟ مجھے لگ رہا پریشان ہو گئے آپ بہت زبردست انداز میں. سب آپ پڑھے محمد وال محمد، تیسویں سپارے میں جا کے رکھی ہوئی ہے، جبکہ نازل سب سے پہلے ہوئی ہے. ترتیب کے حساب سے ہے نہیں ہے. ہوا کیا ہے قرآن کے ساتھ؟ اب آج میرا یہ جو موضوع تھا پانچ دن کا، یہ موضوع قرآن و اہل بیت تھا، نہ کہ تاریخ قرآن، لیکن اب چھڑ گئی ہے تو چلیے چلنے دیجئے. سوال ہوا اس لیے بیان کرنا لازم ہے. قرآن مجید کی تاریخ کے حوالے سے ہم پر لازم ہے کہ کچھ تحقیق کریں. قرآن میں تحریف نہیں ہوئی ہے، میں کل بیان کر چکا ہوں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سوروں کی ترتیب آگے پیچھے ہونا یہ تحریف ہے، یہ تحریف نہیں ہے. آپ آج قرآن چھاپ لیں، روایتوں میں موجود ہے پہلے کون سا سورہ اترا؟ اقرا. اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، سارے سوروں کی تعداد بھی لکھی ہوئی ہے اور کس حساب سے نازل ہوئے یہ بھی لکھا ہوا ہے. آخری سورہ کون سا ہے جو نازل ہوا؟ مائدہ. بھئی آخری آیتیں جو اتری ہیں غدیر میں، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ غدیر میں اتری آیتیں، اس کے بعد ایک اور آیت اتری، کون سی سورہ ہے؟ معارج کی پہلی پہلی آیت. توجہ، یہ آخری سورے ہیں. یہ کہاں پائے جاتے ہیں؟ سورہ مائدہ شروع میں نہیں ہے، شروع میں ہے نا. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو سوروں کی ترتیب ہے، جب یہ رسول اور ائمہ کی دی ہوئی نہیں ہے تو یہ کس کی ہے؟ یہ کس نے رکھی؟ یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کے بارے میں لوگ بہت شور مچاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جناب علی ایک صاحب تھے جو جامع قرآن ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ جامع قرآن نہیں تھے، انہوں نے صرف سوروں کو اس ترتیب سے رکھا ہے. رسول اپنے زمانے میں قرآن پورا لکھ کے گئے تھے اور امیر المومنین نے رسول کی وفات کے چار دن کے اندر اندر پورا قرآن جمع کر لیا تھا. وہ جامع قرآن اس طرح سے نہیں ہے کہ قرآن نعوذ باللہ کوئی ایسے پھیلا ہوا تھا، رسول نے آیتیں نہیں لکھ کے دی تھیں، اب وہ جو پتہ نہیں کیسی کیسی روایتیں اٹھا کے لے آئے گئے، بکری کھا گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں، ایسا کچھ نہیں ہے بھائی. امیر المومنین نے رسول اللہ کے بعد قرآن مجید کو جو مختلف سوروں کے ساتھ الگ الگ تھا ایک جلد میں مرتب کر لیا تھا. رسول اللہ اپنی زندگی میں قرآن دے کے گئے ہیں، اگر نہ دے کے جاتے تو یہ کہتے ہی نہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. بھائی اگر کتاب تھی نہیں تو یہ کہا کیسے چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ تھی تو چھوڑی نا. کتاب کا لفظ لکھی پہ صادر آتا ہے، لکھی بھی ہونی چاہیے. رسول اللہ نے سورے لکھے میں، الحمد، بقرہ، یہ کمپائل ہو گیا، یہ آل عمران، یہ ناس، سورے الگ الگ ہیں. امیر المومنین نے انہیں جب کمپائل کیا تو انہیں اس ترتیب سے رکھا جس ترتیب سے نازل ہوئی تھی. توجہ. اور ہر ہر آیت کے ساتھ وہ جو مصحف علی مشہور ہے, اب پتہ نہیں کیسے کیسے الزام لگتے ہیں ہمارے اوپر, شیعوں کا قرآن الگ ہے. بھائی کہاں سے کہا ان کے یہاں مصحف علی ہے؟ بھائی پوچھ تو لو پہلے ہم سے, مصحف علی ہے کیا؟ ہم نے کبھی نہیں کہا وہ اس قرآن سے جدا ہے, وہ یہی قرآن ہے. فرق کیا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ اس کے اندر جو سورے ہیں وہ اس ترتیب سے ہیں جس ترتیب سے نازل ہوئے تھے. اور فرق کیا تھا مصحف علی کا اس نسخے سے؟ توجہ ہے. فرق یہ ہے کہ امیر المومنین کے نسخے میں ہر آیت کے ساتھ اگر اس کا شان نزول ہے تو وہ بھی درج تھا. علی نے لکھا یہ آیت جب اتری جب کچھ لوگوں کو قصہ میں لے لیا, یہ آیت جب اتری جب ہاتھ اٹھا کے اعلان کیا اور دین مکمل ہوا, یہ آیت جب اتری کہ جب رسول اللہ کے گھر والوں نے 3 دن تک اپنی روٹیاں فقیر مسکین کو دیں اور یہ سورہ اترا. یہ آیت اس وقت اتری جب کوئی سو رہا تھا, اور یہ آیت اس وقت اتری جب کوئی رو رہا تھا. ہر آیت کے ساتھ اس کا شان نزول لکھا. یہ جو ہمیں آ کے کہتے ہیں بھائی مصحف علی یعنی دوسرا قرآن, بھائی دوسرا قرآن نہیں ہے, قرآن یہی ہے. سوروں کی ترتیب آگے پیچھے ہے, تفسیر تو ہر آپ کو دیکھ لیں, ایک بندے سے دوسرے کی نہیں ملے گی. اگر ساری تفسیریں ایک سی ہوتی ہیں تو 1400 سال سے ہر عالم یہ تفسیریں لکھنے کیوں بیٹھ رہا؟ بھائی پہلے لکھ گئی ختم ہوگی بات, آپ کیوں لکھ رہے ہیں؟ تفسیروں کے زیادہ ہونے سے قرآن پہ فرق پڑتا ہے. آپ 1000 حاشیہ لکھتے رہے قرآن کے چاروں طرف, اس سے قرآن کے متن میں فرق پڑا؟ نہیں. علی کی مصحف تفسیر کے ساتھ ہے. جب ہم کہتے ہیں امام زمانہ جب آئیں گے اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور اپنے ساتھ وہ نسخہ لائیں گے جو علی کا ہے, اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی نیا قرآن لائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ اس کی اصل تفسیر لے کر آئیں گے. قرآن تو یہی ہے. اب میں نے عرض کیا نام سوروں کے توفیقی ہیں. اب کیونکہ وہ صاحب جن کا نام جامع قرآن پڑھ چکا ہے انہوں نے اس ترتیب سے رکھ دیے, ٹھیک ہے, لہذا اس لیے کہ عالم اسلام میں قرآن مجید کے نسخوں کو الگ الگ چھاپ کر وحدت کے اوپر کوئی مشکل اور اشکال وارد نہ کیا جائے, قرآن کا نسخہ ویسے ہی ہے جیسے اس وقت سے چلا آ رہا ہے. تحریف نہیں ہے یہ تحریف نہیں ہے. تحریف اس وقت ہوگی جب آپ آیتیں نکال کے کہیں اور ڈال دیں اور وہاں سے نکال کر یہاں ڈال دیں. ایسا نہیں ہوا قرآن میں. اب مجھے پتا ہے آپ میں سے کوئی اٹھ کے یہ بالکل کہہ سکتا ہے, مجھے میں بتا رہا ہوں, مجھے پتا ہے اس کے بعد اب کیا سوال آئے گا اور 3 سوال اور آئیں گے, وہ بھی بتا سکتا ہوں. مثلا بات پڑے محمد والے محمد پر, اب سوال آپ اٹھیں گے کہیں گے جناب آیت تثیر آگے بھی ازواج سے متعلق پیچھے بھی ازواج سے متعلق اور بیچ میں رکھ دی آیت تھیر, یہ تو کسی کا کام لگ رہا ہے, یہ یہاں کہاں سے آ گئی, یہ تو کسی نے کیا ہے. توجہ ہے. آج آپ بہت پریشان ہیں مجھے پتا ہے, سلوات بھیجیں گے ایک مرتبہ. آیت تھیر کہنے یہ یہاں کی نہیں تھی, کہاں کی تھی, یہ کہیں کی تھی, اسے یہاں زبردستی ڈالا گیا. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ازواج سے متعلق ہے. اچھا اب میں آپ سے ایک سوال کرنے جا رہا ہوں, ابھی مجھے اہل سنت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, ابھی اپنی بات ہو رہی ہے. ابھی میں نے ایک فقہی مسئلہ آپ کے سامنے بیان کیا, کیا الحمد کے بعد واجب نماز میں مکمل سورہ پڑھنا واجب ہے, ایسے ہی ہے؟ سوائے
چار
سوروں کے جن کے اندر واجب سجدے کی عادت. 14 کے 14 واجب نہیں ہے, صرف 4 واجب ہیں. اہل سنت کے یہاں 14 واجب ہوتے ہوں, ہمارے یہاں صرف 4 واجب ہیں. ٹھیک ہے جی. سوال, میں آ کر آپ سے سوال کروں, میں نماز میں الحمد کے بعد سورہ کوثر پڑھنا چاہتا ہوں, اور سورہ کوثر کو میں یوں شروع کرتا ہوں, فصلی لربک وانحر انا اعطیناک الکوثر انا شانئک ہو الابتر. نماز صحیح ہے؟ کیوں میں نے ترتیب توڑ دی؟ جب ترتیب ٹوٹ گئی یہاں پر تو آپ تو کہہ رہے ہیں 4 سوروں کے علاوہ کوئی بھی سورہ پڑھ لو, اس میں عذاب بھی ہے. عذاب نہیں ہے اس میں؟ سورہ عذاب شامل ہے اس میں. آپ کہہ رہے ہیں 4 سوروں کو چھوڑ کے باقی کوئی بھی سورہ پڑھ لو, کوئی قید نہیں ہے. اب اگر آپ سورہ کوثر کی ترتیب کو الٹ کر نماز میں پڑھنا درست نہیں سمجھتے تو اس سورہ احزاب کو کیسے درست سمجھ رہے ہیں جس میں آپ کے مطابق رد و بدل ہوا ہے؟ توجہ ہے؟ مجھے پتا ہے آج بہت توجہ ہے. احزاب, اچھا اب یوں ہے تو یوں صحیح. آپ کہہ رہے ہیں آیہ تطہیر یہاں نہیں تھی, اسے یہاں ڈالا گیا ہے. اب جب اسے یہاں ڈالا گیا تو یہ کہیں ہوگی نا, تو ایک آیت تھوڑی بھی ہلی, دوسری بھی تو ہلی. بھائی جب یہ وہاں سے یہاں آئی ہے تو یہاں سے وہاں گئی ہوگی. اب اگر اسی سورے سے نکال کے یہاں ڈالی ہے تب بھی ترتیب گئی, اور اگر کسی اور سورے سے نکال کے ڈالی ہے بفرض تب بھی ترتیب گئی. جبکہ کوئی مجتہد مرجع یہ نہیں کہتا کہ سورہ احزاب کو نماز میں نہیں پڑھنا, اس کی ترتیب خراب ہے. اچھا اس سے آگے بڑھئے, رسول اللہ کے دور کے بعد جس شخص کی آپ بات کر رہے ہیں وہ جامع قرآن ہے بقول کسی کے, کہ اس نے آیتوں کو اوپر نیچے کر دیا. اس کے بعد کتنے ہمارے امام آئے؟ کتنے امام آئے بھائی بولے نا, 12 امام آئے. 12ویں امام علی کے دور میں یہ ہوا, امام علی سے لے کر امام آخر الزمان تک. چلیے آخری والے کو آپ کہیں وہ غیبت میں تھے, چھوڑ دیا. 11 تو سامنے تھے. اس ساری کارستانی کے بعد بفرض اگر یہ ہوئی ہے, کسی ایک امام نے بھی یہ نہیں کہا کہ بھائی تمہیں ہم 2-3 ایسی سورے دے رہے ہیں جن کی ترتیب صحیح ہے, باقیوں کی طرف نہیں جانا, انہیں نماز میں نہیں پڑھنا. اگر انہیں نماز میں پڑھا تو ان کی ترتیب خراب ہے, اگر پڑھ لی تو نماز خراب ہو جائے گی. اگر ترتیب خراب ہوئی ہوتی تو آئمہ پہ لازم تھا کہ کم از کم 2 یا 3 سوروں کی طرف اشارہ کرتے تاکہ ہم انہیں نماز میں پڑھتے, ہماری نمازیں صحیح رہتی. اتنا بڑا رکھنا پڑ گیا قرآن میں اگر ہے تو بفرض, اور وہ بول ہی نہیں رہے, وہ بتا ہی نہیں رہے. کوئی ایک روایت نہیں ہے ایسی کہ انہوں نے کہا جناب علی کہ یہ آیت یہاں سے ہل گئی ہے. توجہ ہے, معصومین نے نہیں کہا کہ دیکھو باقی آیتیں ہلی ہوئی ہیں, ہم تمہیں 3-4 سورے بتا رہے ہیں یہ بالکل ترتیب سے ہیں, نمازوں میں انہیں پڑھنا دوسری نہ پڑھنا. نہیں کہا. جب نہیں کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس ترتیب پر ایمان رکھتے تھے. وہ اس ترتیب پر ایمان رکھتے تھے. اب آئیے چلتے ہیں شیخ صدوق کی طرف. شیخ صدوق کی ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے ثواب الاعمال و عقاب الاعمال. توجہ ہے, عقاب الاعمال. اس کے اندر انہوں نے مختلف چیزوں کے ثواب بیان کیے ہیں، اس کا یہ ثواب، اس کا یہ ثواب، اس کا یہ ثواب، درود پڑھو تو یہ ثواب، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھو اس کا یہ ثواب، توجہ ہے؟ جہاں باقی چیزوں کے ثواب بیان کیے وہاں ہر ہر سورے کے ثواب بھی بیان کیے، اور یہ سارے ثواب معصومین سے مروی، کس سے مروی؟ اب معصوم آ کے کہہ رہے ہیں سورہ احزاب پڑھنے کا یہ ثواب ہے، مولا یہ تو پوری ہی نہیں ہے، اس کی تو ترتیب ہلی ہوئی ہے، اگر ترتیب ہلی ہوئی ہوتی تو ثواب بیان کرتے ہوئے کہہ دیتے بھائی یہاں سے یوں پڑھنا، یہاں سے یوں پڑھنا، معصوم نے کہیں یہ نہیں کہا کہ یہ روایت یہاں سے ہل گئی ہے یا یہ آیت یہاں سے ہل گئی ہے، جیسے رکھی ہے سوروں کی ترتیب میں فالٹ ہے، سورے اس ترتیب سے نہیں ہیں لیکن سوروں میں موجود آیتیں اپنی ترتیب سے ہیں، یہ توفیقی امر ہے، یہ توفیقی امر ہے۔ اب سوال پھر وہیں کا وہیں، تو پھر سورہ احزاب میں کیا کریں، اس آیت اطہیر کا کیا کریں، اوپر نیچے ازواج رسول، بیچ میں اہل بیت، رکھی ہی خدا نے یہاں اس لیے، خدا نے یہ رکھی ہی اس لیے یہاں پر تاکہ اوپر والی آیتیں پڑھو پھر نیچے والی آیتیں پڑھو، ان کو پڑھ کر اندازہ لگاؤ کہ ان سے کیسے خطاب ہوتا ہے، اور پھر ان سے پڑھ کر اندازہ لگاؤ کہ ان سے کیسے خطاب ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، رکھی اس لیے رسول اللہ خدا کے امر سے جانتے تھے کہ یہ حدیثوں میں آ کے بہت رد و بدل کریں گے، قرآن کو بچانا لازم تھا، لہذا اس کی ترتیب خدا نے ایسے رکھوائی کہ ان کی آنکھوں پہ پڑ جائے پٹی، یہ چاہیں اپنا مقصد ثابت کرنا لیکن ثابت ہو اہل بیت کا، اس آیت کو وہاں رکھ کر یہ 1400 سال سے تحریف سے بچایا، اگر آیت الگ سے رکھی ہوتی تو موقع ملتا انہیں کہنے کا کہ اسے نکالو اسے سائیڈ پہ کرو، کہ نہیں یہیں پہ رکھو، وہ ثابت کرتے رہے یہ ان کے لیے ہے، بے شک کرتے رہے لیکن اپنے جگہ پر صحیح و سالم رہے، تفسیر میں جتنا چاہے ڈنڈی مارے لیکن آیتوں کو نہ خراب کر سکے، صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، ایک اور صلوات عنایت فرما دیں، توجہ فرمائی آپ نے قرآن، اب میں خلاصہ بیان کر دوں، قرآن کے سورے امر توفیقی، سوروں کے نام امر توفیقی، سوروں کی آیات کی ترتیب امر توفیقی، لیکن اس وقت جو نسخہ موجود ہے اس میں سوروں کی ترتیب توفیقی نہیں ہے، سپارے توفیقی نہیں ہے، سپاروں کے نام توفیقی نہیں ہے، صلوات پڑھے محمد آل محمد صلی اللہ علیہ، یہ بات ہو گئی قرآن سے متعلق، میں کہنا آج کچھ چاہ رہا تھا لیکن آج بات کہیں اور نکل گئی، یہ شیخ صدوق میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے جو کتاب لکھی اس کے اندر یہ ساری روایتیں موجود ہیں معصومین سے، اگر کوئی اور روایت بھی معصوم سے ہوتی تو وہ نقل کرتے، کسی نے کوئی روایت نقل نہیں کی، اس کا مطلب یہ معصومین اس ترتیب کو قبول کرتے تھے۔ اور ابھی اگر میں یہاں عقلی بحث شروع کر دوں تو وہ بات آگے، چلیں دو لمحے مجھے دیجئے کیونکہ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں، میں دوسرے موضوع کی طرف جا ہی نہیں سکتا، اب سوال یہ ہوا تھا، اب ذرا ادھر آئیے، اگر ترتیب ہلائی جائے، میرے پاس قرآن مجید ہے، یہ رہا قرآن مجید، ٹھیک ہے جی، میں نے کہا یہ کل کا کل کلام الہی ہے، اس کے سوروں کی ترتیب نہیں لیکن سوروں کی آیات کی ترتیب توفیقی ہے، آیات کی ترتیب توفیقی ہے، سوروں کی ترتیب توفیقی نہیں ہے، سوال یہ رہا قرآن، اگر میں یہ باب کھول دوں کہ یہ آیت اس جگہ کی نہیں اس جگہ کی تھی, صرف ایک آیت کے لیے, باقی میں کسی آیت کو نہ مانوں, میں کہوں صرف آیت تطہیر یہاں نہیں تھی, یہ کہیں اور سے لا کے یہاں ڈالی گئی ہے, میں نے تو باب کھول دیا. جب ایک آیت کا آپ نے اس بات کر دیا کہ یہ یہاں کی نہیں یہاں کی تھی, تو باقی آیتوں کا کیا رہ گیا دلیل کہ وہ یہیں کی تھیں؟ بھائی آپ اب ایک دعویٰ کریں جو ترتیب ہے آیتوں کی وہ بالکل اپنی جگہ پہ صحیح و سالم, دلائل دے دیے میں نے اس کے علاوہ بھی ہیں, تو اس کا مطلب یہ دروازہ نہیں کھلا ابھی, لیکن آپ ایک آیت کے لیے قائل ہو جائیں کہ یہ ترتیب سے ہلی ہوئی ہے, آپ نے دروازہ کھول دیا. اب آپ کس کس آیت کو ثابت کرتے رہیں گے کہ یہ اپنی جگہ کی ہے یا نہیں ہے, بتائیے مجھے. بھائی یہاں آپ 10 کین رکھ دیں پانی کے, ٹھیک ہے, جن کا یہ مرکز ہے انہوں نے لا کے کہا کہ بھائی یہ 10 کے 10 جو ہیں منرل واٹر ہیں آپ پی سکتے ہیں, صحیح ہو گیا. اب جب انہوں نے یہ کہہ دیا یہ 10 کے 10 منرل واٹر ہیں پی سکتے ہیں, کلی طور پہ بات کلیئر ہو گئی, ٹھیک ہے. ان 10 میں سے پیچھے سے آ کے ایک بندہ کہے یہ 10 جو ہیں ان میں 9 جو ہیں وہ صحیح ہیں, ایک جو ہے نا وہ منرل واٹر نہیں ہے, اب آپ کیا دلیل رکھتے ہیں کہ باقی بھی ہوں گے؟ آپ نے دروازہ کھول دیا, شک کا دروازہ کھول دیا. اب جو اس ایک پہ شک کرے گا وہ باقی بھی کرے گا. بھائی جب وہ نلکے کا لا کے رکھ سکتے ہیں پینے کے لیے تو باقی کیا دلیل ہے؟ اچھا اب ان میں سے کیسے پتا چلے کہ ان 9 میں سے کون سا ہے, 10 میں سے کون سا ہے؟ اس نے کہا ان 10 میں سے ایک. اب پتا کیسے چلے گا آپ کو کون سا ہے؟ یعنی آپ نے اگر ایک کے بارے میں بھی شک کا اظہار کیا, شک کا دروازہ کھول دیا. اب آپ ہر ایک کو ثابت کریں الگ الگ کہ نہیں جناب یہ پینے والا ہے, یہ بھی پینے والا ہے, یہ بھی پینے والا ہے. اب کہاں تک ثابت کریں گے؟ قرآن کی ایک آیت کی ترتیب کو ہلانے پہ آپ کو ہر آیت کی ترتیب ثابت کرنی پڑے گی. کیسے ثابت کریں گے بتائیے آپ؟ لہذا یہ بات طے ہے کہ آیات کی ترتیب توفیقی ہے. صلوات بھیج دے محمد علیہ وسلم. قرآن مجید توفیقی امر ہے اور خدا کے رسول نے قرآن اور اہل بیت دونوں کو ساتھ ساتھ چھوڑا, کہا قرآن بھی اور اہل بیت بھی, اور مقام مقام پہ اہل بیت نے قرآن کے مفاہیم بیان کیے. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اہل بیت نے جتنی بھی صعوبتیں جھیلی, جتنی مشکلات اٹھائیں, وہ سب کی سب اس لیے تھیں کہ رسول اللہ کا دین بچ جائے, تعلیمات قرآن بچ جائے, کیونکہ وارث تھے. دیکھیے اگر کوئی چیز ایسی ہو کہ جو آپ کو ایسے ہی مل جائے نا, آپ نے کوئی محنت نہ کی ہے اس کے لیے, ایسے ہی ہاتھ لگ جائے, وہ اگر ہاتھ سے جانے بھی والی ہے تو آپ کہتے چلو ٹھیک ہے, اگر چلی بھی گئی کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن جس کے اوپر آپ کے اجداد کی محنت لگی ہو, جس کے لیے آپ کے اجداد نے بڑی قربانیاں دی ہوں, بڑی مشکلیں اٹھائی ہوں, اور آپ اس کے وارث ہوں, آپ اپنی جان پہ کھیل جاتے ہیں لیکن اپنے اجداد کی وراثت کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. اب آپ سوچئے ایک طرف دین خدا اور قرآن جیسی وراثت جو اہل بیت کو رسول اللہ سے ملی, اس کو بچانے کے لیے وہ کس حد تک جائیں گے؟ انہوں نے کچھ نہیں بچا رکھا, کہا ہمیں دین بچانا ہے, محمد کا فرمان بچانا ہے, تعلیمات قرآن بچانا ہے. اس کے لیے وہ بیبیاں کہ جو عام طور پہ اپنے والد سے بڑی مشکل سے بات کرتی تھیں, انہیں شرابیوں سے مخاطب ہونا پڑا. آپ سوچئے جناب زینب کے لیے ابن زیاد اور یزید جیسوں سے مخاطب ہونا یہ اتنی بڑی مصیبت ہے، اس کا اندازہ کرنا ہو تو خود زینب عالیہ سے پوچھئے۔ دربار ابن زیاد میں کھڑے ہو کر خود زینب عالیہ نے کہا تھا یہ زمانے کا انقلاب ہے کہ مجھ جیسی خاتون کو تجھ سے مخاطب ہونا پڑ رہا ہے۔ لیکن دین کے خاطر ہم یہ بھی کریں گے، دین کی خاطر ہم یہ کریں گے۔ کہتے ہیں جب یہ قافلہ کوفے پہنچا تو کوفے کے اندر بعض لوگ خوشی منا رہے تھے اور بعض لوگ غمگین تھے۔ یہ قافلہ گزر رہا تھا، ایک گھر کے پاس سے جب گزرنے لگا تو اوپر کوٹھے پہ ایک کنیز کھڑی تھی، وہ دوڑتی ہوئی نیچے گھر میں گئی اور جا کے کہنے لگی کہ اے میری مالکن، کچھ قافلے کے لوگ آئے ہیں اور وہ قیدی ہیں۔ جیسی قیدی کا لفظ سنا، ایک مرتبہ ام حبیبہ نے فوراً پلٹ کے کہا دیکھو میرے مولا نے نصیحت کی تھی قیدیوں کا تماشا نہیں کرنا۔ کہا نہیں، آپ آ کر دیکھیے، یہ عجیب بڑے شریف گھرانے کے معلوم ہوتے ہیں، یہ عام قیدی معلوم نہیں ہوتے، آپ دیکھیے تو صحیح آ کے۔ اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے۔ وہ کوٹھے پہ آئی، جیسے ہی اوپر پہنچی تو کیا دیکھا، اس کے گھر کے نزدیک سے ایک اونٹ پر ایک بی بی بیٹھی گزر رہی ہے اور ساتھ میں اس کی ایک بچی بیٹھی ہے۔ اونٹ کچھ دیر کے لیے رک گیا، وہاں رش تھا، اونٹ رک گیا، بھیڑ سے آگے بڑھ نہیں سکا۔ اسی اثنا میں اس بچی نے اس بڑی خاتون سے کہا پھوپھی اماں مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ یہ جملہ سنا، ایک مرتبہ ام حبیبہ نے دوڑایا اپنی کنیز کو، کہا جلدی سے جاؤ ایک جام پانی کا لے کے آؤ۔ پانی آیا، اس نے جام آگے بڑھایا، کہا بی بی لے اپنی بچی کو پلا لے اور جب یہ پی لے تو اس سے کہنا میرے لیے دعائیں کر دے۔ کہا دعائیں کر دے، کہا پہلے تو بتا کیا دعا ہے، یہ پہلے دعا کرے گی بعد میں پی لے گی۔ کہا پہلی دعا تو یہ اس سے کہو دعا کرے جیسے یہ یتیم ہوئی ہے، میرے بچے ایسے یتیم اجرکم اللہ۔ کہا دوسری دعا کیا ہے، کہا دوسری دعا یہ عرصہ ہو گیا مدینے نہیں جا سکی، دعا کرو مدینے چلی جاؤں۔ کہا مدینہ جا کے کیا کرو گی، کہا مدینے میں میرے مولا رہتے ہیں۔ کہا تیرے مولا کا کیا نام ہے، کہا میرے مولا کا نام حسین ابن علی ہے۔ کہا ان کے ساتھ کوئی اور بھی رہتا ہے، کہا ہاں میرے مولا کے بھائی عباس بھی ہیں۔ کہا کوئی اور بھی ہے، کہا ان کے ساتھ ان کا بیٹا علی اکبر بھی ہے، سجاد بھی ہے۔ کہا اچھا تیرے مولا کی کوئی بہنیں بھی ہیں، کہا ہاں میری آقا دادیاں ہیں، انہوں نے ہی تو مجھے قرآن پڑھنا سکھایا تھا، جب وہ اس شہر میں آئی تھی انہوں نے مجھے قرآن پڑھنا سکھایا تھا۔ کہا تیری آقا زادیوں کا نام کیا ہے، کہ نہیں اس مجمع میں ان کا نام نہیں لے سکتی، میں یہاں کیسے ان کا نام لوں۔ کہا اچھا اگر یہاں آ جائیں تو کیا انہیں پہچان لے گی، کہا اس مجمع میں وہ نہیں آ سکتی۔ بس یہ جملہ سنا زینب سے برداشت کا یارہ نہ رہا، ایک مرتبہ چہرہ بلند کیا، کہا ام حبیبہ پہچان، یہ تیری آقا دادی زینب، یہ ام کلثوم، یہ ام لیلہ، یہ رباب۔ کہا آقا دادی آپ کا یہ عالم ہے، میرے مولا حسین کا ہے۔ کہا وہ دیکھ سر حسین کا، وہ سر عباس کا۔ ادادارو جیسے یہ عالم دیکھا نا، روایت کہتی ہے ام حبیبہ چکرا کے چھت سے زمین پہ گری، قفس انصری سے روح پرواز کر گئی۔ میں کہوں گا ام حبیبہ تم نے زینب کو بس ایک لمحے اس حال میں دیکھا، تم سے برداشت نہیں ہوا، ارے ذرا سجاد کی خبر لو جو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اس عالم میں کہ زینب ام کلثوم ساتھ ہے۔ علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ